لیکن اللہ کی کتاب نے کسی سوال کو تشنا نہیں چھوڑا. قرآن حکیم کا یہ اعجاز ہے کہ ہر اس بات کا جواب ارشاد فرما دیتا ہے جو کسی بھی انسان کو کسی بھی لمحے پیش آ سکتی ہے. تو یہاں تذکرہ تو ہو رہا تھا اہل سبا کا, ان کی کوتاہیوں اور گستاخیوں کا, اور اللہ کے انعامات جو تھے ان پر, اور عدم شکر اور گستاخی کی جو سزا مرتب ہوئی اس کا. اللہ کریم نے ضمناً اس بات کا بھی ذکر فرما دیا کہ سننے والا یہ بھی سوچے گا کہ انہیں شیطان نے بہکایا ہوگا, جو انہیں نظر نہیں آتا تھا, جو ان کے سامنے نہیں ہوتا تھا, جو ان کے دلوں میں بات ڈال دیتا تھا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ شیطان نے جو بات کی تھی کہ اے اللہ, میں آدم علیہ السلام کی اولاد کو گمراہ کر دوں گا تیرے راستے سے اور اپنے پیچھے لگا لوں گا, لاحتا نے کرنا, میں انہیں برباد کر دوں گا, کچھ نہیں رہنے دوں گا ان کے پاس, ہر طرف سے انہیں گھیروں گا اور یہ میری بات مانیں گے. اللہ کریم فرماتے ہیں یہ محض ابلیس کا ظن تھا, گمان تھا, اسے یہ یقین نہیں تھا کہ ایسا ہوگا, اور نہ اسے یہ قدرت دی گئی ہے کہ وہ یقیناً ایسا کر لے. ابلیس کے پاس ایسی کوئی طاقت نہیں ہے کہ کسی انسان کو وہ کسی برائی پر, کسی گناہ پر, کسی خطا پر مجبور و بے بس کر دے. ہاں, اسے یہ گمان تھا, ظن ہوتا ہے گمان کا بھی ایک کمزور سا درجہ, اس کے بھی درجے ہوتے ہیں, شک, پھر گمان, پھر اس سے نیچے ظن, بہت معمولی سا, جسے آپ وسواس کہہ لیں, شبہ سا کہہ لیں. فرمایا ابلیس کو محض ایک صبح کی حد تک یہ بات اس کے دل میں تھی کہ میں کوشش تو کروں گا ان کے ساتھ, لیکن یہ ایسے نامراد لوگ تھے, وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِیسُ ظَنَّهُ, انہوں نے اس ابلیس کے شبے کو سچ کر دکھایا, ایسے کمزور ثابت ہوئے کہ خود ابلیس کو جس بات پہ یقین نہیں تھا کہ میں انہیں اللہ کی بارگاہ سے ہٹا لوں گا, میں ظن کے درجے میں اس نے بات کی تھی, وہم کا بھی بہت ادنا سا درجہ ہوتا ہے جو, اور یہ ایسے نامراد تھے, فتح بہو ہوئی اس کے پیچھے چل پڑے, لیکن سارے نہیں, الا فریقم من المؤمنین, جنہیں ایمان جن کے پاس تھا وہ ان میں سے بھی اس کی بات پر نہیں آئے. ایمان ایک کیفیت کا نام ہے جو محض الفاظ میں نہیں آتی, ایک تیقن, ایک اعتماد, یقین کی ایک حالت جو دل میں پیدا ہوتی ہے, الفاظ محض اس کا اظہار کرتے ہیں. اسی لیے ایمان کے ساتھ یہ قید لگائی ہے فقہا نے, اقرار باللسان و تصدیق بالقلب, زبان اقرار کرے اور دل اس کی تصدیق کر رہا ہو, یعنی زبان اس بات کا اعلان کرے جس بات پر دل جم گیا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں جس کا دل میری عظمت پر, آخرت پر, میرے خالق اور میرے مالک اور رازق ہونے پر, میری ذات پر, میری صفات پر یقین سے روشن ہو گیا, اس کے لیے شیطان کوئی حیثیت نہیں رکھتا, اس پر کچھ نہیں بگاڑ سکتا. شیطان کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ اسے کوئی نقصان پہنچا سکے. گمان کے درجے میں شیطان نے کہہ دیا تھا کہ اللہ, میں انہیں گمراہ کر دوں گا اور یہ میری بات مانیں گے, تیری بارگاہ میں سجدہ نہیں کریں گے اور میری پوجا کر رہے ہوں گے، مجھے پکاریں گے، میری اطاعت کریں گے، میری غلامی کر لیں گے. اللہ کریم فرماتے ہیں یا اہل سبا ایسے بے نصیب تھے کہ انہوں نے ابلیس کے ظن کو سچا کر دکھایا. ولقد صدق علیہم ابلیس ظنہ، ابلیس کو محض ظن تھا انسانوں پر، گمان تھا، لیکن ان بے نصیبوں نے اسے سچ کر دکھایا. فتبعوہ، اور یہ اس کے پیچھے چل پڑے. الا فریقم من المؤمنین، مگر سارے نہیں، ان میں بھی جنہیں نور ایمان نصیب تھا وہ اس کے پیچھے نہیں گئے، نہ وہ ان کے ساتھ تباہ ہوئے. پھر اس سوال کا جواب ارشاد فرماتے ہیں وما کان لہ علیہم من سلطان، اس کے پاس کوئی طاقت ایسی نہیں تھی کہ وہ انہیں اپنے پیچھے چلنے پر مجبور کرتا، یہ قوت نہیں دی گئی اسے. وما کان لہ علیہم من سلطان، ان پر اسے کوئی اختیار حاصل نہیں تھا. تو پھر انہوں نے اس کی بات کیسے قبول کر لی؟ کیوں اس کے پیچھے چل کر وہ دنیا کی تباہی سے بھی دوچار ہوئے اور آخرت کی رسوائی اور دائمی عذاب بھی ان کے گلے پڑا؟ فرمایا اس کا بنیادی سبب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے پیدا ہونے پہ اختیار نہیں، مرنے پہ اختیار نہیں، اپنی صورت اپنی پسند سے نہیں اختیار کر سکتا. کب کاٹ، مال و دولت، عزت و ذلت، کچھ بھی اس کے بس میں نہیں. لیکن اللہ کی عظمت کا اقرار کرتا ہے یا اس سے محروم رہتا ہے، صرف یہ آزمائش جو ہے اس کے سامنے، یہی اس کا اختیار ہے. اور یہاں اللہ کریم فرماتے ہیں یہاں خود انسان کا فیصلہ لاگو ہوتا ہے، شیطان کو کوئی ایسا اختیار نہیں کہ کسی کو پکڑ کر اپنے پیچھے لگا لے. فرمایا یہ ہم ہیں، اللہ لنعلم، یہ ہم ہیں جو یہ جانچنا چاہتے ہیں. من یومن و بالآخرت ممن ہوا من حافی شک، کہ کس کا دل یقین سے پر ہے اور کس نے ظاہر کا بھرم رکھا ہے دل میں شک رکھے، پتہ نہیں ایسا ہوگا بھی کہ نہیں. فرمایا یہ جو شک کی دراڑ ہے نا، یہاں سے انسان کی ساری عمارت گر جاتی ہے. اور یقین جو ہے یہ اتنا مضبوط کلا ہے کہ شیطان کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اس لیے کہ وہ ربوں کا اعلیٰ کل شعین حفیظ، اللہ ہر چیز سے حفاظت کرنے والا ہے. تو جب تیرا پروردگار، تیرا رب ہر جگہ، ہر آن، ہر لمحے، ہر پریشانی سے تیری حفاظت کے لیے موجود ہے، تو پھر شیطان تیرا کیا بگاڑ دے. لیکن فرمایا بات وہی ہے کہ تیری طرف سے جو یقین اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے وہ مضبوط ہو تو اس کا کوئی بس نہیں چلتا. اب یہ جو یقین ہے نا، یا جسے آپ ایمان سے تعبیر کرتے ہیں، یہ دل کی ایک حالت کا نام ہے، اور شک بھی دل ہی کی ایک کیفیت کا نام ہے. دنیا میں جس قدر لوگ مختلف انسانی زندگی کے پہلوؤں پہ قیادت حاصل کر لیتے ہیں، سب کے پاس محض الفاظ اور تھیوری ہوتی ہے، حالت نہیں ہوتی. یعنی کوئی انجینئر ساری تھیوری یاد کر سکتا ہے لیکن ایک نگاہ سے دیکھ کر کسی کو انجینئر نہیں بنا سکتا، حال منتقل نہیں کر سکتا. یہ اگلے کی قابلیت ہے کہ ان الفاظ کو وہ کس حد تک سمجھتا ہے، کتنا اثر کرتا ہے اور کتنی دیر میں اس بات کو پا لیتا ہے. پھر جب ان پر وہ عمل شروع کرتا ہے تو مختلف تجربوں سے گزرتے ہوئے وہ کسی درجے پہ پہنچتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سکھانے والے سے سیکھنے والا زیادہ قابل ثابت ہوتا ہے، اس سے آگے نکل جاتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس ایک آدمی سے محنت کرتے کرتے تھک جاتے ہیں لوگ، وہ کچھ سیکھ نہیں پاتے، وہی الفاظ سنتا رہتا ہے. لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں مختلف وصف رکھا ہے رب جلیل، کہ نبی کو جو شخص بھی مضبوطی سے تھامنے کا فیصلہ کرتا ہے اس میں نبی کی طرف سے حال منتقل ہو جاتا ہے، ایک کیفیت منتقل ہو جاتی ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ کے گرد گرد جتنا ماحول تھا اس میں اس زمانے میں بھی پوری دنیا کے اللہ ہمیں معاف کرے بدترین لوگ بستے تھے، پوری دنیا میں برائی تھی، شرک تھا، کفر تھا، ظلم تھا، جور تھا، لیکن سب سے زیادہ کفر و شرک بھی، ظلم و جور بھی، جھوٹ بھی، دھوکہ بھی، چوری بھی، اور سب برائیوں کا جو مرکز یک وقت کسی ایک قوم یا ایک ملک میں تھا وہ جزیرہ نما عرب تھا. باقی اقوام عالم میں ایک ایک طرح کی برائی تھی. یہ چونکہ دنیا کے مرکز میں بھی تھے، تجارتی قومیں تھیں، بڑے اعظموں سے ان کی آمد و رفت اور تعلقات تھے، تو ہر قوم سے کوئی نہ کوئی برائی لے کر یہ اپنے ملک میں لے آئے، اور یہاں بت پرستی، قتل و غارت سے، شرک و کفر سے لے کر دنیا کی ہر وہ برائی موجود تھی جو روئے زمین پر کہیں کسی قوم میں تھی. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی باہر سے لوگ درآمد فرمائے؟ وہی مٹیریل تھا. ایک حال تھا کہ جسے حضور کے ساتھ ایمان نصیب ہوا اس کے دل میں اس قدر یقین پیدا ہو گیا کہ کچھ انہی کا حصہ تھا. آدمی سمجھ ہی نہیں سکتا کہ اس آدمی کو ہو کیا گیا. آپ ان غلاموں کو دیکھیں جو جدی کشتی اہل مکہ کے ہاں نسلن در نسلن غلام آ رہے تھے اور کسی کے سامنے آنکھ اٹھانے کی جرات نہیں کرتے تھے. ان نے بھی جب ایمان قبول کیا تو سارے رؤسائے مکہ دنیا کے مظالم ان پر توڑ توڑ کر تھک گئے، لیکن وہ کہتے تھے تو آپ کرتے کہ جب ہے ہی اللہ ایک تو ہم کیا کہیں کہ نہیں ایک، ہم کیسے کہہ سکتے. یعنی یقین کی ایک حالت کا نام ہے نا کہ مار کھاتے کھاتے بے ہوش ہو گئے اور ہوش آیا تو کہا بھائی وہ تو ہے ہی ہے، خام خواہ مار لیں، مارتے رہو. کیسی عجیب بات ہے. اب یہ تکلف سے نہیں ہو سکتی کہ آدمی تکلفاً ایسا کرے، وہ تو اس کے بس کی بات ہو تو تکلف سے کرے. جب انسانی بس سے بات نکل جائے تو یہ کیا، اس کے لیے انہیں کتنی کلاسیں لینا پڑی یا اس کے لیے کتنا وقت، کچھ بھی نہیں، بس ایک نگاہ نے فیصلہ انہوں نے خود کیا حضور کے ساتھ ایمان لانے. جو ایمان لانے کا فیصلہ نہ کر سکے وہ وہیں اسی شہر میں رہتے بستے ہوئے ظلم توڑتے رہے، جور و جفا کرتے رہے، کفر پر مر گئے، تباہ ہو گئے، محروم رہے. یہ کتنی عجیب بات ہے کہ کسی پر اللہ نے اسلام مسلط نہیں فرمایا. آج ہم جب کہتے ہیں نا، بڑی عجیب بات ہوتی ہے، دعا تو کی جا سکتی ہے کہ خدایا نیک کر دے، خدایا نور ایمان عطا کر دے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ہوتا تب ہی ہے جب خود آدمی فیصلہ کرے. ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کسی کو اللہ جب تک وہ زندہ ہے کہ اسے نیکی پر قائم رہنے کا فیصلہ کرنے کی توفیق دے، اور کرنی چاہیے، لیکن یہ امید رکھنا کہ کوئی میرے لیے دعا کرے گا تو میں نیک ہو جاؤں گا، کوئی دعا کرے گا تو میں اللہ کی عبادت شروع کر دوں گا، یہ اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ ہے. چونکہ یہ حالت ہمارے فیصلے کی منتظر ہے کہ ہم کیا فیصلہ کرتے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے، کیا ہمیں اپنے رب پر، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کی کتاب پر اعتبار کرنا ہے. اگر ہمیں اعتبار کرنا ہے جس کا نام ایمان ہے، اور خدا نہ خواستہ ہمیں اس پر اعتماد نہیں، یا وہ کمزور ہے یا اس میں شک ہے، تو شک ایک وہ بال ہے جو آئینے میں آ جاتا ہے. آپ کسی بھی شیشے کے برتن کو بال آ جانے کے بعد اس پر اعتبار نہیں کر پاتے. شک کا بال جب آ جاتا ہے تو اللہ کریم فرماتے ہیں پھر وہاں شیطان کے پاؤں جم جاتے ہیں، اس کی
گزر اس کا گزر وہاں سے ہوتا ہے. اس لیے کہ شیطان کو اللہ نے کسی انسان پر حکمن کوئی حالت لاگو کر دینے کی طاقت نہیں. اب یہ جن کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ قوم کافر تھی, بدکار تھی, ظالم تھی, ان پر عذاب آ گیا, تباہ ہو گئی. بحالت کفر بھی ارشاد ہوتا ہے ما کان لہ علیہم من سلطان, شیطان کو ان پر اختیار ہے. یعنی وہ کافر تھے تو انسان, اگر اس حال میں بھی وہ یہ فیصلہ کر لیتے کہ نہیں ہمیں اللہ پر اعتماد کرنا ہے تو فوراً حال بدل جاتا. اور یہی فلسفہ ہے انسان کے سزا پانے کا کہ فیصلہ اس کا ہوتا ہے, اگر وہ یہ فیصلہ کر لیتا ہے کروڑوں گناہوں کے بعد, لاکھوں خطاؤں کے بعد, کفر و شرک کے بعد کہ جو ہو چکا وہ تو ہو چکا, میں اپنے رب سے اپنا تعلق استوار کروں گا, اسی لمحے اللہ فرماتے ہیں میں اسے قبول کر لیتا ہوں. پھر اس کی حفاظت یہ میرا کام ہے, پھر اسے فکر نہیں ہوتی, پھر اس کی حفاظت یہ میرا کام ہے. اس لیے کہ وہ ربوں کا علی کل شیئن حفیظ, ہر چیز کی نگاہ داشت تو تیرا رب ہی کرتا ہے. کائنات کے زدے زدے کو اس کے ٹھکانے پر رکھنا, ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا, ہر چیز کو اس کی ضرورت پہنچانا, ہر ایک ذرے کی نگاہبانی کرنا, فرمایا یہ تو میرا ہی کام ہے اور میں ہی تیرا بھی رب. اتنی وسیع کائنات میں تجھے اکیلا چھوڑ دوں گا, ایک تیری نگاہبانی سے ہاتھ اٹھا لوں گا, باقی سب کی کرتا رہوں گا. فرمایا ایسا نہیں ہوتا, بلکہ زیادہ طاقت کا توازن انسان کی طرف ہے کہ اسے اگر یہ فیصلہ کر لے تو اسے معیت باری نصیب ہو سکتی ہے, اور شیطان فیصلہ کر چکا اور معیت باری سے محروم ہو چکا. شیطان نے جو فیصلہ کرنا تھا اس نے وہ کر دیا اور اس پر وہ فیصلہ نافذ ہو گیا اور اس پر عمل درآمد ہو گیا, اس کا اعلان ہو گیا کہ آئندہ تجھے واپسی کی توفیق نہیں دی جائے گی, اسے رد کر دیا گیا. اس کے پاس یہ موقع نہیں ہے کہ وہ چاہے بھی تو توبہ نہیں کر سکتا, توبہ کی خواہش ہی نہیں کر سکتا, اس میں سے وہ چیز سلب ہو گئی, وہ توفیق ہی ختم ہو گئی. اور انسان کے پاس وہ توفیق باقی ہے جب تک وہ دنیا میں زندہ ہے, جب تک سانس کی آمد و رفت جاری ہے, جب تک اس کا عقل موجود ہے, شعور اس کے پاس ہے, تب تک فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ سب سے بڑا جرم دنیا میں کسی بھی نبی کے خلاف میدان جنگ میں کودنا ہے, اور پھر جن لوگوں نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ میں حصہ لیا, اتنا بڑا گناہ کسی امت میں کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس نے کیا ہو, لیکن رب جلیل نے ان سے قوت فیصلہ طلب نہیں فرمائی. یہی حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ, وہی خالد تھے جس نے احد میں موقع تاک کر مسلمانوں پر حملے کا مشورہ دیا, حملے کی قیادت کی, جس سے 70 چوٹی کے مسلمان شہید ہوئے, خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور مجروح ہوا. اور جب اس خالد نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا, تو وہی خالد وہ تھا جو قبول اسلام کے بعد 128 جنگوں کا سالار تھا اور 128 جنگوں میں فاتح تھا, جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تلوار فرمائی. دیکھیں ایک انسان کہاں تک چلا گیا, اور اسے مجبور نہیں کیا گیا, لیکن جب اس نے فیصلہ کیا تو اللہ نے جتنی شدت سے اس نے فیصلہ کیا اتنا قرب الہی اسے نصیب ہوا. حضرت اکرم رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کے بیٹے تھے, بدر میں بھی تھے, احد میں بھی تھے. بدر میں انہوں نے ابو جہل اور اپنے باپ کی حفاظت کے لیے بڑی کوشش کی, ان کے ہاتھوں ابو جہل قتل ہوا تھا, ان میں سے ایک لڑکے کو، ان کی ضرب سے اس کا بازو کٹ گیا. بڑے مشہور جنگجو جوان تھے، پتہ ہے مکہ کے وقت مکہ مکرمہ سے نکل گئے کسی دوسرے ملک جانے کے ارادے سے، سفر کر رہے تھے کسی دوست کے پاس ٹھہرے، تو اس نے کہا کہ کیا ارادہ ہے تیرا؟ اس نے کہا میں شام کی طرف جا رہا ہوں. اس نے کہا فضول جا رہے ہوں، یہ طوفان جو تمہیں مکے سے بھگا رہا ہے یہ تمہیں شام میں آرام سے نہیں بیٹھ سکتے، یہ تو اب لمحوں میں دنوں میں بات بڑھتی جائے گی اور اسلامی سرحدوں کی وسعت تمہارے لیے زمین تنگ کر دے گی. اس نے کہا پھر میں کہاں جاؤں؟ اس نے کہا میری بات مانو گے؟ اگر میری بات مانتے ہو تو تم واپس محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ. وہ حیران ہو گیا، کہنے لگا تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں اکرمہ ابو جہل کا بیٹا اور محمد کے پاس جاؤں صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا وہ مجھے کیسے برداشت کریں گے، اس سے بہتر ہے مجھے تم خود قتل کر دو. اگر تم مجھے موت کے منہ میں دھکیلنا چاہتے ہو تو تم خود مجھے قتل کر دو، وہاں پتہ نہیں مجھے کتنی ایذائیں دی جائیں اور کس طرح ذلیل کر کے قتل کیا جائے. اس نے کہا نہیں، تم پہچان ہی نہیں سکے، اسی غلط فیصلے نے تمہارے باپ کو تباہ کیا اور وہی غلط فیصلہ پھر تم بھی کر رہے ہو. تم واپس جاؤ تو شاید تم پہچان سکو کہ وہ کیسی ہے. بڑی سوچ کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جب میں زمین پر بھاگ کر بھی ان کی گرفت سے نکل نہیں سکتا تو پھر واپس جا کر ہی دیکھ لیتا. واپس آ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے اجازت طلب کی، یا رسول اللہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ میں نے دیکھا ہے شہر میں داخل ہوا ہے، اگر اجازت ہو تو اس کا سر قلم کر دیا جائے. فرمایا وہ شہر میں فضول نہیں آیا، اسے پتا ہے شہر پر کس کا قبضہ ہے، اگر وہ شہر میں آیا ہے تو شہر کے لیے نہیں آیا، پھر وہ میرے پاس آ رہا ہوگا، اسے آنا ہی. اور جب وہ پہنچا تو حیران ہو گیا کہ حضور فرماتے ہیں اکرمہ فیصلہ تجھ پر ہے، میں نے تو فیصلہ نہیں کر. اس فیصلے کا اختیار اللہ نے ہر انسان کو خود دیا، اب بھی اگر تو اللہ کی بارگاہ میں آ جائے تو کوئی مانے نہیں. صرف اس بات نے اسے لرزا دیا کہ میرے جرائم کی فہرست کتنی طویل ہے اور میرے رب کی رحمت کتنی وسیع ہے، ابھی تک میرے لیے گنجائش باقی. اور پھر وہ بعد کی جنگوں میں جب شریک ہوتے تھے تو زرہ نہیں پہنا کرتے، احباب ان سے کہتے تھے کہ زرہ تو جنگ کی ضرورت ہے، کہتے تھے نہیں، اس جسم نے اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کی ہے، اب اسے نبی کی حمایت میں سینے پر تلوار سہنی چاہیے، زرہ پر نہیں. اور قادسیہ میں شہید ہوئے. نہیں، شیطان کتنا مسلط تھا کہ کتنے مارکوں میں اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لے گیا، لیکن جب اس شخص نے فیصلہ کیا حضور کی خدمت میں آنے کا تو اللہ فرماتا ہے شیطان کو کوئی اختیار نہیں تھا روکنے کا. وَمَالْ قَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَان، وہ پکڑ کر نہیں بٹھا سکتا آدمی کو، جب آدمی نے فیصلہ کر لیا تو اس کی حفاظت میرے ذمہ ہے. فرمایا وربو کا علی کل شیء حفیظ، پھر ہر چیز کی حفاظت تو میں کرتا ہوں، پھر تو میرا کام ہے. اور فرمایا قصور انسان میں ہوتا ہے کہ جب اس کے پاس میرا ذاتی کلام موجود ہے اور میں گواہی دے، میں بتا رہا ہوں کہ یہ ہوگا، پھر اس کے پاس میرا نبی موجود ہے جس کی صداقت پہ کبھی دشمنوں نے، کفار نے، مشرکین نے بھی شبہ نہیں کیا، اتنا سچا کلام، اتنا سچا نبی، اتنی کھڑی بات بتاتے اور پھر لوگ شبہ میں گرفتار رہتے ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، پھر اگر انہیں شیطان اچک لیتا ہے تو قصور کس کا ہے؟ ہمیں آپ مجھے کو دیکھ لیجئے کہ مجھے 2 سال ہوئے، ڈاکٹر نے مجھے کہہ دیا آپ چینی نہیں کھائیں گے، اگر چینی کھائیں گے تو آپ کے لیے مضر ہے. مجھے 2 سال ہو گئے میں نے چینی نہیں کھائی. کمال ہے، عجیب بات ہے، وجود میرا ہے، جسم میرا ہے، زندہ مجھے رہنا ہے. پر ڈاکٹر کو میں جانتا نہیں ہوں، تو ایک لمحے کے لیے ملا، معائنہ کیا اس نے، اس سے پھر ملاقات بھی نہیں ہوئی، تو میں اس کی بات پر اتنا کیوں، اتنی شدت سے کیوں عمل کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس جسم کی ساخت، اس کی تعمیر، اس کے نفع و نقصان، اس کے ٹوٹ پھوٹ، اس علم سے وہ واقف ہے، میں نہیں ہوں. جسم میرا ہے، لیکن جسم کی ضروریات یا اس کے نفع نقصان کا فن اس کے پاس ہے، اور اس نے جو کہا ہے میری بہتری کے لیے کہا ہے. تو آپ ایک شوگر کو کھانوں میں سے نکال دیں تو دنیا کے کتنے کھانے آپ اپنے سامنے سے اٹھا دیتے ہیں، آپ کا دسترخوان خالی ہو جاتا ہے. آلو نہیں کھانے اس میں شوگر ہے، چاول نہیں کھانے اس میں شوگر ہے، کوئی چیز ایسی نہیں کھانی جس میں میٹھا موجود ہو، تو باقی بچتا کیا ہے؟ سوکھی روٹی بچتی ہے یا نمک مرچ بچتا ہے. لیکن مجھے کبھی خیال بھی نہیں آیا چینی کھانے کا. یہ ایک اعتماد ہے جو میں نے ڈاکٹر پر کیا. کیا بحثیت مسلمان کا، یہ نظر نہ آنے والی چیزیں ہیں، اور یہ ایک ایسا فن ہے کہ ہم عمل ہم کرتے ہیں، لیکن اس کا کیا نتیجہ، اس کا کیا کیفیت دل پر وارد ہوتی ہے، اس سے آخرت میں کیا بنتا ہے، وہ ہمارے ادراک سے بالاتر چیز. اب اس فن کا جو ہے ماہر وہ ہوتا ہے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر یہ اعتماد نہیں ہے یا اس میں شبہ ہے، تو وہاں سے اگر شیطان ہمیں اچک لے تو شیطان کا اس میں کیا قصور ہے؟ ایک آدمی نے اپنا دروازہ کھلا چھوڑ دیا ہے، وہ شکوہ کرتا ہے کہ چوری ہوگی، بھی چوری تو چور نے تو دیوار تو نہیں پھاڑی. اگر آپ نے اپنا مال سڑک پر پھینک دیا، آپ نے اپنی حفاظت سے ہاتھ اٹھا لیا، یا آپ نے اپنی رکھوالی سے غفلت کی، تو چور کا کیا قصور ہے؟ وہ تو چور ہے ہی، وہ تو چوری کرے گا. تو شیطانی وساوس کی ساری اصل جو ہے وہ انسان کے اپنے دل کی ایک حالت ہے، جسے اللہ کریم نے شک کا نام دیا ہے. فرمایا ما کان لہ علیہم من سلطان، شیطان کو تو انسانوں پر کوئی قدرت اور طاقت حاصل نہیں تھی، ہم نے انسان کے سامنے ایک آزمائش رکھی. لنعلم من یؤمن بالآخرۃ ممن ہو منہا فی شک، کہ یہ فیصلہ انسان کو کر لینے دو، کیا وہ میری بات پر، میرے نبی پر اعتبار کر کے آخرت پر یقین کرتا ہے یا شک میں گرفتار رہتا ہے. اگر تو شاکی میں رہا تو پھر اسے شیطان اچک لے تو اس کا اپنا قصور ہے، اور اگر اسے یقین ہے ربوں کا علی کل شیء حفیظ، تو پھر تیرا پروردگار ایسا قادر ہے کہ وہ ہر چیز سے حفاظت کر سکے، کوئی تیرا کچھ نہیں بگاڑ. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر جس راستے سے آ رہا ہو شیطان وہ راستہ چھوڑ دے. کیسے عجیب لوگ ہیں. حضور فرماتے ہیں جس راستے سے آ رہا ہو شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، راستہ بدل لیتا ہے. ایک یقین کا عالم ہے نا، ایک یقین کی کیفیت ہے، ایک یقین کا حال ہے. یا ایک آدمی کو یہ اعتبار ہو کہ میں یہاں 10 روپے نہیں لوں گا تو پاکستان جا کر مجھے 10,000 ملیں گے. آپ کی حکومت ایک قانون بنا دیتی ہے کہ جو یہاں 10 ریال یا 10 درہم جمع کرا دے گا, وہ ملک میں آئے گا تو اسے 10,000 روپے ملیں گے. تو میرے خیال میں اپنے روز کے ایک وقت کا کھانا بچا کر کے ہم 10 درہم جمع کرائیں گے, کیونکہ وہ تو بڑھ رہے ہیں, وہاں جا کر اکٹھے لے لیں گے. اللہ کریم نے اس سے کروڑوں گنا زیادہ کا وعدہ فرمایا. اور عجیب بات ہے, پیٹ کاٹنا نہیں پڑتا, کوئی بھوک برداشت نہیں کرنی پڑتی, دنیا کی کوئی لذت چھوڑنی نہیں پڑتی. پیسہ کماؤ, گھر بناؤ, کپڑا پہنو, شادی کرو, بچے پالو, عزت سے رہو. بلکہ بڑی شدت سے قرآن کریم فرماتا ہے قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده, میں نے جو چیزیں اپنے بندوں کے زیب و زینت کے لیے پیدا کی ہیں کون انہیں روک سکتا ہے اس سے, اچھا کھانے سے, اچھا پہننے سے کون منع کر سکتے, جب میں نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں. صرف ایک انداز بنا دیا ہے کہ ان سب چیزوں کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے, اور وہ یہ ہے اس طرح حاصل کرو تو یہ نعمتیں بھی حاصل کرو, انعام بھی پاؤ, اور اس سے ہٹ کر کرو گے تو شاید تمہیں پوری نعمت بھی ملے یا نہ ملے اور انعام کی بجائے سزا ملے گی. اب اتنی سی بات پہ اگر ہم مار کھاتے ہیں تو قصور کس کا ہے؟ تو یہ جو بات ہمارے رہتی ہے دل میں, زبان پہ کم آتی ہے کہ اللہ کریم نے بڑی زیادتی فرمائی, شیطان کو تو اتنی طاقتیں دے دی, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں اصل طاقت تمہارے پاس ہے. اب اگر تم خود اپنا اسلحہ پھینک کر ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاؤ دشمن کے سامنے کہ آؤ بھائی مجھے باندھ لو, تو پھر اس پر تان کرو یا کسی دوسرے پر کرو تو یہ تمہاری زیادتی ہے. ورنہ بڑا سیدھا سا آسان سا طریقہ بتایا کہ تم میرا نام لیتے رہو, بس میں جانوں میرا کام جانے, لیکن تم اتنا تو کر سکتے ہو کہ مجھے یاد کرتے رہو. پھر دنیاوی تکلیف ہو, آخرت کی بات ہو, معاملات ہوں, سیاسیات ہوں, ذاتی باتیں ہوں, اجتماعی ہوں, سارے مسائل میں میں تمہارے ساتھ ہوں, میں تمہاری حفاظت کروں گا, لیکن تم میرے ساتھ رہو. تو اللہ کریم کا بہت بڑا احسان ہے انسان پر کہ اس نے ایسا کریم رسول بھی مبعوث فرمایا جو رحمت للعالمین ہے. آپ اندازہ فرمائیں قرآن حکیم میں کئی جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ کافروں کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے تھے, اور اس قدر پریشان ہوتے تھے اس بات پر کہ یار میں میری بعثت کے بعد بھی یہ بے نصیب جہنم میں جائے گا. یعنی کافر کفر پہ مصر ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا دینے پہ مصر ہے, آپ کی نافرمانی پہ مصر ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھ ہو رہا ہے کہ بھئی میرے مبعوث ہونے کے بعد بھی یہ اتنا بے نصیب ہے کہ یہ پھر دوزخ میں جائے گا. تو اس بات پر قرآن حکیم میں کئی جگہ تسلی دی گئی ہے کہ مان تعلیم بے وکیل بھائی آپ ان پر تھانے دار مقرر نہیں کیے, میں نے آپ کا کام ان تک بات پہنچا, اگر نہیں مانتے تو آپ اس کو اپنے لیے مصیبت نہ بنائیں, آپ اس پر دکھی نہ ہوا کریں, آپ اس بات پر پریشان نہ ہوا کریں. تو جو نبی دشمن مخالف یا کافر کے لیے اتنا کریم ہے, مومن کے لیے اس کی شفقتوں کا کیا حال ہوگا؟ کیسا ہو, غریب ہو, فقیر ہو, بدصورت ہو, بوڑھا ہو, جوان ہو, جاہل ہو, ان پڑھ ہو, کمزور ہو, کوئی قید نہیں لگائی. ایک ہی قید لگائی ہے کہ کوئی کیسا بھی ہے وہ فیصلہ کیا کرتا ہے, یہ اختیار دے دیا اللہ کریم. اور بڑی عجیب بات ہے کہ میدان حشر میں بھی رب جلیل کوئی نیا فیصلہ نافذ نہیں فرمائیں گے, فرمائیں گے اقرا کتابک, اپنا اعمال نامہ لے لو اور پڑھنا شروع کر دو. کفا بنفس کل یوم علیک حسیبا, تم آپ ہی اپنے لیے جج ہو, اپنا حساب خود لے لو. جہاں تم نے میرے نبی کی اطاعت کا فیصلہ کیا ہے وہ تم انعام کے مستحق ہو, جہاں سے تم نے اطاعت چھوڑ کر اپنا فیصلہ لاگو کیا ہے وہاں تم پر میں بھی اپنا فیصلہ لاگو, خود اپنا حساب کر لو. یعنی تمہارے ہی فیصلے ہیں جو تم پر نافذ ہوں. تو یہ ایک لمحہ جس میں ہم فیصلہ کرتے ہیں، اکثر اوقات یہ پوری پوری زندگی کا فیصلہ کر لیتا ہے. اس لیے کہ بعض فیصلے اتنے اہم ہوتے ہیں، اتنے نازک مواقع ہوتے ہیں کہ ایک ہاں زندگی بھر کے لیے قبولیت کا سبب بن جاتی ہے، اور ایک نہ، شیطان کو ایک نہ نے تو ہمیشہ کے لیے رد کر دیا گیا. شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے میں، ہزاروں برس در سجدے میں سر مارا تو کیا مارا، ایک غلط فیصلے نے ہمیشہ کے لیے اسے محروم کر دیا. اور کسی کا ایک فیصلہ، اب حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے بھی تو ایک ہی فیصلہ کیا، ساری خطائیں بہا کر لے گیا اور قبولیت کے اس درجے پر پہنچا دیا کہ صحابیت بھی نصیب ہو گئی، شہادت بھی نصیب ہو گئی. تو اللہ کریم نے شیطان کو کمزور اور بے بس رکھ کر انسان کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، صرف انسانی فیصلے کے ساتھ مشروط کر کہ زبردستی اس پر پیرا نہیں بٹھایا، لیکن جو اپنے آپ کو اس کی حفاظت میں دے دے اس کی پوری نگہداشت کا ذمہ اس نے اپنے ذمہ لیا. کیسا کریم ہے اور کتنا کریم ہے اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سچ کہا تھا کسی نے کہ یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کے ہستے میان دو کریم. اللہ کریم ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرمائے، یقین کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور اسلام پر نیکی پر خاتمہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ. اللہم ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنا. اللهم ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك واعف عنا قبل ذلك. اللهم ربنا سهل لنا امورنا كلها في ديننا ودنيانا. ربنا نور قلوبنا بنور المعرفه والايمان. اللهم ارزقنا اتباع نبيك صلى الله عليه وسلم واتباع الخلفاء الراشدين المهديين. اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم يا شافى الامراض اشف مرضانا، يا دافع البليات يا قاضي الحاجات يا منزل البركات يا مجيب الدعوات، عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم ايد الاساكر المسلمين. وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.